بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 4 نومبر 2008 مینار پاکستان لاہور میں بانی تنظیم اسلامی محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے تنظیم اسلامی کی ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے خلافت کا قیام اور عالمی حالات کے موضوع پر خطاب فرمایا.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المدثر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلا والقمر والليل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انها لاحدى الكبر وقال عز وجل كما ورد في سورة الانشقاق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم رفقاء تنظیم اسلامی و مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں خود بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور ہم سب کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں شرف انسانیت سے نوازا، پھر مسلمانوں میں پیدا کیا، پھر عظیم ایمان کی عظیم دولت سے نوازا، پھر فرائض دینی کے جامع تصور سے ہمیں روشناس کرایا، دین کے جامع تصور سے ہمیں متعارف کرایا، اور پھر ہمیں توفیق دی کہ ہم زمین پر اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لیے، خلافت علی منہاج النبوت کے قیام کے لیے، ایک منظم جد و جہد کے لیے تنظیم اسلامی میں شامل ہوئے. یہ سارا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اس پر ہمیں صبح و شام کا وظیفہ بنا لینا چاہیے. الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ. کل شکر کل حمد اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ تمام ہدایتیں عطا فرمائی، اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا. اور اس کے بعد یہ دعا جو ہے یہ ہر دم ہمارے دل کی گہرائیوں سے نکلتی رہنی چاہیے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ھدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. آمین یا رب العالمین. حضرات، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات ارضی و سماوی کا بلا شرکت غیر خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، لہذا وہ حاکم اعلی بھی ہے اور آمر مطلق بھی ہے. الا لہ الخلق والامر. اس کے امر کی شان تو یہ ہے اذا اراد شیئا فانما یقول له کن فیکون. وہاں تو چشم زنم سے بھی کم میں اللہ کا امر جو ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہو جاتا ہے. لیکن عالم خلق جو ہے اس میں تدریج کا عمل ہے، اس میں وقت لگتا ہے. چنانچہ سب سے پہلے ہمیں معلوم ہے اس کائنات ارضی و سماوی کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی. یہ 6 دن ہمارے نہیں ہیں، آفاقی دن ہیں، یہ ایپکس ہیں، عہد ہیں، ملینیمز ہیں. ظاہر بات ہے کہ وقت لگا ہے بہت، اس کائنات کو تنزلات کا لمبا سفر طے کرنا پڑا، یہاں تک کہ خاک تک پہنچ گئی. نوبت جب خاک تک پہنچی تب انسان کی تخلیق کا حیولہ شروع ہوا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بس سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک صدیوں. میں برسوں کی بجائے صدیوں کہہ رہا ہوں. بس سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک صدیوں، تب خاک کے پردوں سے انسان نکلتا ہے. اور اس کو کہا مرزا عبد القادر بیگل نے ہر دو عالم خاک شد تا بس نقشے آدمی اے بہار نیستی از قدر خود بھی یاد باش. پھر آدم کو خلافت دی گئی زمین کی, تو ظاہر بات ہے یہ کل زمین کی خلافت تھی, کسی ایک رقبے کی نہیں تھی, لیکن اس کو بھی پھر ہزاروں برس لگے ہیں. اس کے درمیان میں ہمیں معلوم ہے تقریباً 6-7 ہزار سال میں جیسے جیسے نوع انسانی کا قافلہ ذہنی طور پر اور تمدنی طور پر ارتقاء کے مراحل طے کرتا رہا, نبوت اور رسالت بھی ترقی کرتے چلے گئے, تاں کہ آج سے 1400 برس قبل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر نبوت کی بھی تکمیل ہو گئی اور رسالت کی بھی تکمیل ہو گئی. نبوت کی تکمیل کے مظاہر کیا تھے؟ اتمام نعمت ہدایت, اللہ تعالی نے اتممت علیکم نعمتی, اور تکمیل دین حق اکملت لکم دینکم, یہ نبوت کے گویا کہ کلائمیکس, اس کے نقطۂ کمال کو پہنچنے کا منظر ہے. اور رسالت کی تکمیل کا منظر کیا ہے؟ دین حق کو بالفعل زمین پر نافذ کر دینا, صرف دعوت نہیں, صرف تبلیغ نہیں, صرف تربیت نہیں, صرف تزکیہ نہیں, صرف تعلیم نہیں, ان چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ کے دین کو, دین حق کو عملاً دنیا میں قائم کرنا, یہ تکمیل رسالت کا مظہر ہے. اب اس کے بعد سے یہ قافلہ انسانی, یوں سمجھیے کہ 14 صدیوں کے جزوی تجدیدی مراحل سے گزر کر اب آخری مرحلے پر پہنچا ہوا ہے. اب زیادہ دور نہیں ہے, عالمی اور آفاقی خلافت کا نظام قائم ہوگا, اس لیے کہ دنیا ویسے بھی گلوبلائزیشن کی طرف آ چکی ہے. اب تو جو بھی نظام آئے گا وہ گلوبلائز ہوگا. آپ کو معلوم ہے کمیونزم کی بہت باتیں ہو گئی, اور آپ کو معلوم ہے تقریباً ربع صدی گزر چکی, اور آج کیپیٹلزم کے ایوانوں میں دراڑیں پڑ گئی ہیں, معاشی بحران سے دو چار ہے کیپیٹلزم. اب یہ قافلہ انسانیت کدھر جائے گا؟ یا تو پھر سوشلزم کی طرف زقند لگائے واپس جائے, جیسے مغرب میں سوچا جا رہا ہے, اور یا جیسا کہ ہونا ہے یہاں پر نظام خلافت آئے اور وہ گلوبل ہوگا جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی تکمیلی مرحلے کی جد و جہد کے لیے تنظیم اسلامی کا قافلہ مرتب ہوا ہے. اسی جد و جہد کے لیے, اس کے ضمن میں تمہید کے لیے کئی لڑیوں پر مشتمل قافلہ چلتا رہا ہے, اور یہ اس وقت جو ہے لڑی وہ تنظیم اسلامی کی. میں نے جو آیات آپ کو سنائی تھی ان میں اسی تدریج کا ذکر ہے. چنانچہ بعثت محمدی کے ضمن میں فرمایا کہ اللہ والقمر, کچھ نہیں قسم ہے چاند کی, حضور سے پہلے نبوت کی روشنی چاند کے مانند تھی, لیکن اس کے بعد پھر ایک رات آئی 600 سالوں پر مشتمل, جبکہ پوری دنیا میں کوئی نبوت یا رسول نہیں تھے. تو فرمایا اللہ والقمر واللیل اذ ادبر, حضور کے آنے کے ساتھ ہی وہ رات جو ہے وہ منہ موڑ کر چل گئی, واپس چلی گئی, وہ صبح اذا اسفر, اور صبح جو ہے نبوت محمدی کی وہ طلوع ہو گئی. انھا لاحد القبر نذیر للبشر, یہ بہت بڑی خبروں میں سے ایک خبر ہے, اور اللہ کے بندوں کے لیے, انسانوں کے لیے خبردار کرنے کے لیے. قافلہ خلافت کے لیے فرمایا گیا فلا اقسم بالشفق, آج سے کوئی 300-400 سال قبل اسلام کا جو نظام تھا, اسلام کی جو اجتماعی تعلیمات ہیں وہ پوری دنیا سے غائب ہو گئی تھی. ایک طویل 3 صدیوں پر مشتمل رات آئی ہے, اس رات میں دنیا میں الحاد, سیکولرزم, انسانی حاکمیت, نیشنلزم, سود اور یہ سارے مظالم, اور اس کے بعد جوا, اور اس کے بعد فحاشی کو ذریعہ آمدنی بنانا, منشیات کو ذریعہ آمد بھی بنانا، بے شرمی اور بے حیائی، عصمت و عفت کے تصورات کا خاتمہ، یہ سارا واللیل وما وسق، یہ تین صدیوں لمبی رات میں یہ کچھ ہے جو جمع ہوا ہے، اور انسانیت کے سر پر یہ دجالی تہذیب و تمدن کے یہ تین غلاف چڑھ گئے، اب یہ دور اب خاتمے پر آ رہا ہے، اب صورتحال بدلے گی، یہ دجالی فتنہ، یہ جو شرم و حیا والا معاملہ ہے، یہ ابھی عالم اسلام میں ختم نہیں ہو پایا ہے، بس میں ختم ہو گیا، عصمت و عفت نام کی کوئی شہر ہے ہی نہیں ان کے نزدیک، خاندان کا ادارہ برباد ہو چکا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اب ان کا مالیاتی نظام برباد ہو رہا ہے، اس کے اندر دراڑیں پڑ چکی ہیں، لہذا اس اعتبار سے، لیکن وہ عصمت و عفت کا معاملہ، خاندانی نظام کا معاملہ ابھی عالم اسلام میں برقرار ہے کسی نہ کسی درجے میں، اگرچہ ہمارا ایک اونچا طبقہ ہے ایلیٹ کا، وہ تو مغرب کے رنگ میں رنگا گیا، ان کی وہی تہذیب ہے، لیکن عوامی سطح پر عالم اسلام میں یہ چیزیں جو ہیں ابھی رواج نہیں پا سکی ہے، اس کے لیے تحریک چل رہی ہے، قاہرہ کانفرنس، بیجنگ کانفرنس، بیجنگ پلس فائیو کانفرنس، این جی اوز، اربوں ڈالر جو ہے اس پر خرچ ہو رہے ہیں، اور یہ کس لیے ہو رہا ہے؟ تاکہ عالم اسلام پر بھی وہی تہذیب، وہی دجالی تہذیب پورے طور پر مسلط ہو جائے۔ اب اس میں صورتحال کیا بنی ہے؟ یو ایس ایس آر کے خاتمے کے بعد امریکہ کو سول سپریم پاور اور ارتھ ہونے کی حیثیت حاصل ہو گئی، گویا کہ اس دجالی تہذیب میں دجال اکبر کی حیثیت یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو حاصل ہے، اور اب ان کا سارا جو سوچ، ان کی ساری غور و فکر کا معاملہ، ان کی ساری پلاننگ جو ہے وہ چار چیزوں پر مرکوز ہے، نوٹ کر لیجیے، گن لیجیے۔ نمبر ایک، یہ جو سول سپر پاور کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اسے ہم نے برقرار رکھنا ہے ہر قیمت کے اوپر۔ نمبر دو، یہ دجالی تہذیب جو تین صدیوں میں ہم نے دنیا پر مسلط کی ہے، اس کو ہم نے دفاع کرنا ہے، اسے برقرار رکھنا ہے، بلکہ اس کا مزید فروغ کرنا ہے۔ نمبر تین، نوٹ کیجئے، زائنزم، چاہے وہ یہودی زائنزم ہو یا کرسچن زائنزم ہو، ان کا ایک پانچ نکاتی ایجنڈا پورا کرنا ہے، کیا؟ ایک عظیم جنگ مڈل ایسٹ کے اندر، آرمگیڈون، یا جسے حدیث میں بھی فرمایا گیا، حدیث نبوی میں، یہ ملحمت الکبریٰ، ملحمت العظمیٰ، پھر کیا گریٹر اسرائیل وجود میں آ جائے، تقریباً مڈل ایسٹ کا پورا علاقہ اس کے قبضے میں چلا جائے، پھر یہ کہ یہ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ، جہاں سے حضور کا آسمانی سفر معراج کا شروع ہوا تھا، ان کو منہدم کر دیا جائے۔ تھرڈ ٹیمپل، یہودیوں کا خانہ کعبہ جو گرا پڑا ہوا ہے، اس کی تعمیر کی جائے، اور وہاں تخت داؤد لا کر رکھ دیا جائے، تاکہ وہاں پر عیسائیوں کے نزدیک حضرت مسیح بیٹھ کر پوری دنیا پر حکومت کریں گے، اور یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحا آئے گا، اور جو دجال اکبر ہوگا، اصل میں شخصی طور پر دجال ہوگا وہ ہے کہ جو آئے گا، اور ان کے خیال میں وہ وہاں پر تخت ہوگا۔ چنانچہ 10-15 سال سے امریکہ کے سارے تھنک ٹینکس، امریکہ کے ساری غور و فکر کے جتنے بھی ادارے ہیں، سرکاری ہوں یا وہ نجی قسم کے ہوں، وہ انہی چار چیزوں کے اندر غور و فکر، انہی کے لیے پلاننگ، انہی کے لیے نقشے بنانے میں۔ اور یہ چار چیزیں کیا ہیں؟ یوں سمجھ لیجئے کہ جیسے چار لڑیوں پر مشتمل ایک رسی ہے، یہ چاروں نکات گویا کہ بٹے ہوئے ہیں رسی کی شکل میں، اور اس کے لیے انہوں نے فیصلہ کیا آج سے 10 سال پہلے۔ کیا فیصلہ کیا 8 سال پہلے؟ امریکہ کو جنگجوئی کرنی ہے، بش ڈاکٹرائن کے ذریعے سے اسے حق حاصل ہے، جہاں بھی اسے اپنے مفادات پر خطرہ محسوس ہو حملہ کر دے، اسے کوئی فکر نہیں ہے رائے عامہ کی، کوئی لحاظ نہیں ہے اپنے الائز کا، کوئی فکر نہیں ہے یونائیٹڈ نیشنز اسمبلی کی، یہ کام تو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے، ہر صورت کرنا ہے۔ اس جنگجوئی کا آغاز کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ اس بات کی ضرورت تھی کہ امریکہ کی رائے عامہ کو تیار کیا جائے تاکہ اس کے اوپر بلین بلین ٹریلین جو ڈالر خرچ ہونا ہے اس کے لیے وہ آمادہ ہو جائے. اس کے لیے انہوں نے اپنے ٹوین ٹاور خود گرائے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو خود گرایا اور الزام لگا دیا گیا القاعدہ پر اور اسامہ ابن لادن پر. حالانکہ آج ان کے ہاں بھی دانشور کہہ رہے ہیں کہ ناممکن ہے, یہ اسامہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا. یہ چند چڑیوں جیسے جہازوں پر تربیت پانے والے پائلٹ اتنے بڑے جو ہیکل طیاروں کو چلا کر اور اہم ٹارگٹ پر نہیں لا جا سکتے تھے, اور جہازوں سے وہ ٹوین ٹاور گر بھی نہیں سکتے تھے. لیکن امریکی قوم بحث کے تھے مجموعی بے وقوف ہے, جاہل ہے. وہ اب بھی ان کے جو بھی جو ذرائع ابلاغ ہیں ان کے پروپیگنڈے کے شہر کے اندر ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی تک یہ القاعدہ نے کیا ہے اور القاعدہ کا خطرہ ابھی ان کے سامنے موجود ہے. اس حوالے سے یہ ساری اسکیم ہمارے سامنے ہے. اب اس میں جو ہے یہ جو جنگجوئی ہے بش کی اور کیجئے, اس کا اولین ہدف کیا ہے؟ پیش نظر تو ہے پوری دنیا پر غلبہ, لیکن ابتدا کہاں سے ہوگی؟ وہ عالم اسلام سے ہوگی. کیوں؟ چار پوائنٹ نوٹ کر لیجئے. پہلی بات, یہ پرانا اصول ہے, نزلہ بر عزب ضعیف بھی ریزت. عالم اسلام ضعیف ہے, کمزور ہے, لہذا اس کو تو آسانی کے ساتھ ہم جس طرح چاہیں گے فتح کر لیں گے, جس طرح چاہیں گے روڈ ڈالیں گے. نمبر دو, تیل کی دولت کے عظیم ترین ذخائر وہی مسلمان ممالک میں ہیں. وہ عراق ہو, سعودی عرب ہو, سینٹرل ایشیا کے ذخائر ہوں, یہ سب عالم اسلام کے پاس ہیں. نمبر تین, دجالی تہذیب کا جو تیسرا میں نے آپ کو بتایا, شرم و حیا کا معاملہ, عصمت و عفت کے تصورات کا معاملہ, اس میں اگر رجسٹنس ہو سکتی ہے تو صرف عالم اسلام سے ہو سکتی ہے. انہیں معلوم ہے کہ یہ جو لوہے کا چڑا ہے یہ آسانی سے نہیں چبایا جائے گا, لہذا سب سے پہلے اس سے نمٹ لیا جائے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو زائبزم کا جو پروگرام ہے, ظاہر بات ہے اس کے لیے لازم ہے کہ مڈل ایسٹ کے اوپر فوری طور پر حملہ کیا جائے. اس لیے یہی تو میدان جنگ ہوگا, یہی تو وار کے جان ہوگی. یہ آپ کو معلوم ہے کہ بائبل کے جو لوگ بھی عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ شام اور اسرائیل اور لبنان جہاں مل جاتے ہیں, یہ علاقہ ہے ہر مجدور, اور آرمگیڈون کی جنگ دنیا کی سب سے بڑی جنگ یہاں ہوگی اور اس کے اندر بے شمار انسان ہلاک ہوں گے. حضور نے اس کی خبر دی ہے, لہذا ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلے ان سے نمٹنا ضروری ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ عالم اسلام کے جو ملک ان کے ہدف بنے ہیں ذرا ان کا تجزیہ کر دیا جائے. سب سے پہلا ہدف افغانستان کیوں بنا؟ پانچ اسباب. اسلامی نظام کی ایک جھلک نظر آ گئی, انہیں معلوم ہوا کہ اگر یہ دنیا میں یہ نظام آ گیا تو ہمارے نظام کو تو کہیں سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی, کوئی غار نہیں ملے گی. مدفن جسے قرآن کہتا ہے, وہاں پر اپنا سب لے کر چھپا دیں, ان کو جگہ نہیں ملے گی. یہی وجہ ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین کولیشن بنی ہے افغانستان کے لیے. امریکہ, یورپ, یہ سارے کے سارے ملک آ گئے, اور پھر روس اور چین کے بھی آشیرواد حاصل تھی. تو پہلی بات تو چونکہ یہاں اسلامی نظام کی ایک جھلک طالبان نے دکھا دی تھی, لہذا پہلا ٹارگیٹ یہی بنا. دوسرے, یہاں پر امریکہ کا جو ہے اس طے شدہ معاملہ ہے, ہر قیمت پر یہاں رہنا ہے اور اس کو ایک اسرائیل بنا دینا ہے قلب ایشیا کے اندر. وہ ایک جو کہا علامہ اقبال نے, آسیا یعنی ایشیا یک پیگر آب و گلش, ملت افغان دری پیکر دلش, از فساد او فساد آسیا ایشیا, یعنی اصل میں آسیا آتا ہے فارسی میں, اور در کشادے ہوں کشادے آسیا. تو افغانستان کا تو بھرکس انہوں نے اپنے حد تک تو نکال دیا. یہ دوسری بات ہے کہ کچھ عرصے کے بعد طالبان اپنے جہاں جہاں چھپ گئے تھے جا کر وہاں سے نکل آئے اور وہاں ریزیشن شروع ہو گئی. تیسری بات میرے نزدیک یہودیوں کے علم میں ہے, وہ حضور کی یہ پیشن گوئی کہ یخرج من خراسان رایات و سود لا یردھا شیئن حتی تن سبب ایلیا، یہ خراسان کے علاقے سے وہ فوجیں چلیں گی کالے علم لے کر، اور ان کو کوئی طاقت دنیا کی ان کا رخ نہیں موڑ سکے گی یہاں تک کہ وہ ایلیا میں یروشلم میں جا کر دفن ہو جائیں گے. پھر یہ چوتھی بات، سینٹرل ایشیا کے جو ذخائر ہیں تیل کے، ان تک راستہ بھی افغانستان سے چاہیے. تو افغانستان زیر نگی ہوگا تو راستہ ملے گا، پھر خود وہاں پر بے انتہا منرل اور بے انتہا تیل کی جو انٹیپ ذخائر ہیں وہ موجود ہیں. یہ پانچ باتیں ہیں جن کی وجہ سے پہلا ٹارگیٹ افغانستان کو بنایا گیا. دوسرا ٹارگیٹ عراق کیوں بنایا گیا؟ یہاں دو باتیں، تیل کے عظیم ذخائر، ان پر قبضہ، اور دوسری بات جو اکثر لوگوں کو معلوم نہیں، اصل میں یہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم تھا. عراق ملحق ہے، اور عراق کو چنانچہ عراق کو کھول دیا تھا شہرون نے، وہ جو بدبخت ابھی پڑا ہے ہسپتال میں، اسے مرنے نہیں دے رہے ہیں، پتہ نہیں اس کا عجائب خانہ بنانا ہے کیا کر رہا ہے. جیسے ہی صدام کی حکومت ختم ہوئی اس نے کہہ دیا تھا ان قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہو. یہ پہلا قدم تھا اصل میں. یہ جو زائنسٹ تھے، یہودی اور عیسائی، نیو کونز، نیو کنزرویٹو کرسچن، کہ انہوں نے یہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم اٹھایا، کیونکہ دس سال پہلے وہ بھرکش تو نکال چکے تھے، وہ تو 1991 کی جنگ میں، جب انہوں نے معلوم تھا کہ یہ تو آسانی سے ہو جائے گا. یہ دوسرا بات ہے کہ وہاں وہ دلدل میں پھنس گئے. اب آ رہا ہوں اصلی بات کی طرف. اب تیسرا ہدف پاکستان ہے، تیسرا ہدف پاکستان ہے، تیسرا ہدف پاکستان ہے. کیوں؟ یہاں بھی پانچ وجوہات ہیں. مسلم فنڈامنٹلزم کا فکری اور عملی گڑھ یہ ہے، فکری اور علمی گڑھ یہ ہے. مسلم فنڈامنٹلزم اور اسلام کے احیاء کے لیے اس سرزمین میں جس قدر علمی مواد موجود ہے، جس قدر فکری مواد موجود ہے، وہ دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ہے. نمبر دو، چین کا گھیراؤ کرنا ہے. بھارت تو اب اس کی جھولی میں ہے، لیکن یہ کہ اس سے آگے پاکستان کا رکھنا ہے، اور چین کو راستہ ملتا ہے پاکستان سے. یعنی شاہراہ ریشم اور گوادر کی بندرگاہ، یہ کسی کاسٹ پر وہ نہیں اس کی اجازت دیں گے کہ یہ قائم رہے اور یہ چینی جو ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے. پھر بلوچستان کو علیحدہ کرتے ہوئے وہاں کے معدنی اور تیل کے ذخائر ہیں، یہ تحاشا ہے. ہم نے لوگوں نے ٹیپ نہیں کیے، کچھ ایران کے خیال سے نہیں کیے، کچھ اور ہمارے ہاں جو آپس کے جو اختلافات رہے، کیونکہ قوم تو قومیتوں میں تقسیم تھی. یہی فیصلہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی جگہ کوئی منرل نکلے گا تو اس پر اس کا حق جو ہے صوبائی حکومت کا ہوگا یا مرکزی کا. اسی وجہ سے ہم نے ان ذخائر کو جو ہے ٹیپ نہیں کیا، نکالا نہیں ہے. لیکن اب ظاہر بات ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ بھرپور طور پر نکالے. نمبر چار، بھارت کو جو یہ نیوکلیئر ٹریٹی، سول نیوکلیئر ٹریٹی کا یہ تحفہ پیش کیا گیا ہے پوری دنیا کی مرضی کے خلاف. پوری دنیا میں یہ کہا گیا ہے کہ اس سے نیوکلیئر ریس بڑھ جائے گی، دوسرے ممالک کو بھی موقع مل جائے گا، روس کو بھی موقع مل جائے گا وہ کسی ملک کے ساتھ ایسا معاہدہ کر لے، چین کو بھی موقع مل جائے گا کہ اسی طرح کوئی معاہدہ کر لے. جو آپ نان پرولیفریشن چاہتے ہیں یہ تو پرولیفریشن ہو جائے گی. لیکن یہ کہ بھارت کو چونکہ لانا ہے اصل چائنا کو روکنے کے لیے، کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے، لہذا اب آپ کو معلوم ہے نقشہ ان کا کیا ہے. صوبہ سرحد کو تو علیحدہ کر کے افغانستان کے ساتھ جوڑ دیا جائے، اور وہاں ہم نے اپنا مرکز بنانا ہے. افغانستان کو ایک نیا اسرائیل بنانا ہے. وہ ایک اسرائیل تو ایشیا کے ایک کنارے پر ہے اور چھوٹا سا ہے. یہ اسرائیل، یہ در حقیقت ہوگا اصل مرکزی اسرائیل پورے ایشیا کے ہارٹ میں. نمبر دو، بلوچستان کو آزاد کر کے گریٹر بلوچستان بنا دینا ہے. کراچی اور اس کے مضافات کو وہ ایم کیو ایم کے حوالے کر کے، اسے چاہے وہ لیاقت آباد کہیں یا جناح پور کہیں، اور باقی پاکستان کو، نوٹ کیجئے میرے الفاظ، اس کے ایٹمی دانت توڑ کر اور بھارت کے رحم و کرم پر ڈال دینا ہے. اب جو چاہے کرو. یہ وہ بات ہے جو پنڈت رائس نے کہی تھی. وہ آئی تھی, اس نے دورہ کیا تھا بھارت کا بھی پاکستان کا بھی, اور وہاں پر جا کر کہا تھا پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ ہم اور بھارت مل کر کریں. یہ ہے وہ پانچ نکات. اور پانچویں بات یہ کہ صہیونیت کے پانچ نکات یہ ایجنڈے کے آغاز سے قبل اگر پاکستان کے ایٹمی دانت نہ توڑے جائیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ جب مسجد اقصی شہید کی جائے گی پورے عالم اسلام میں طوفان آ جائے, اور یہ جو پپٹ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہیں وہ حسنی مبارک ہو یا وہ سعودی عرب کے بادشاہ ہو, یہ کوئی بھی ہو, یا ہمارے پاکستان کی زرداری کی حکومت ہو یا پرویز مشرف کی حکومت تھی, بہ جائیں گے تنکوں کی طرح. اس لیے کہ عوامی سیلاب جب آئے گا, عوام کا غصہ جب آئے گا مسجد اقصی کے گرانے پر, تو اس میں ان کو سچا انکار نظر آ رہا ہے کہ پھر پاکستان کے یہ ایٹمی ہتھیار فنڈامنٹلسٹ کے ہاتھ میں چلے جائیں گے. لہذا وہ اقدام کرنے سے پہلے یہ ایٹمی دانت توڑنا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ دوہری پالیسی چلا رہا ہے. ایک پاکستان کی حکومت پر دباؤ ہے, ڈو مور ڈو مور ڈو مور, اور مارو اور مارو اور مارو, اپنے لوگوں کو مارو, سوات کے لوگوں کو مارو, باجوڑ کے لوگوں کو مارو, وزیرستان کے لوگوں کو مارو, مارو مارو مارو, اور خود بھی مارتا جا رہا ہے. اور اس کا حال کیا ہے, اپنے ایجنٹ بھی بھیج رکھے ہیں کہ کہیں ذرا مصالحت کی بات ہو تو وہاں پر حملہ ہو جائے اور وہاں پھر جو ہے جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے. یہ دوہری پالیسی وہ چلا رہا ہے. اور اس کے علاوہ بھی میں بتا دوں آپ کو, کیونکہ بڑی حکومتوں کا معاملہ یہ نہیں ہوتا, دے ڈونٹ کیپ آل دیئر ایگز ان ون باسکٹ, سارے انڈے جو ہیں وہ ایک ہی ٹوکری میں نہیں لگتے کہ ایک ٹھوکر لگے اور سبھی ختم ہو جائیں. لہذا ان کے دو آلٹرنیٹ پلان بھی ہیں پاکستان کے بارے میں. سب سے پہلا یہ آزاد کشمیر, گریٹر کشمیر, بھارت کا کشمیر, ہمارا کشمیر, اور اس کے ساتھ گلگت اور ہنزا کے علاقے, یہ سارے ملا کر, اور یہ بھی کہ جو چین کو پاکستان نے لداخ کا علاقہ دے دیا تھا وہ بھی واپس لے کر, اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, یہ تو مسز رابن رافیل جو ان کی سیکرٹری آف اسٹیٹ میں جو انڈر اسسٹنٹ, وہ آ کر کہہ گئی تھی, کھل کر اس نے کہا تھا, انڈیا میں کہا تھا یہ ہمارا پلان ہے, کیونکہ اگر افغانستان میں وہ ناکام ہو جاتے تبھی انہیں اسرائیل کی ضرورت ہے, ایشیا کے ہارٹ میں ایک اسرائیل چاہیے, اگر وہاں نہ قدم جمے تو اس کو کشمیر کو آزاد کرا کر نہ بھارت نہ پاکستان بلکہ اس وقت پر ایک گریٹر کشمیر, آزاد کشمیر کی حکومت قائم کر دی جائے, اور وہ ہماری زیر نبی ہوگی. اور نمبر دو, پاکستانی فوج کے ایک سرونگ میجر نے مجھے آ کر بتایا بڑے دکھ کے ساتھ کہ بڑی تیزی کے ساتھ حالات ادھر جا رہے ہیں, کہ یہ شمالی جو ہے گلگت اور ہنزا وغیرہ کا علاقہ یہ ایک اسماعیلی ریاست بن جائے گی, ایک شکل یہ بھی ہے. تو انہوں نے اپنے لیے آلٹرنیٹ پلان بھی بنا رکھے. بہرحال اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں, پاکستان کے بعد باری آئے گی لازمن سعودی عرب کی. کہا گیا تھا پہلے بھی وہاں پر مسلم فنڈامنٹلزم کے اصل جو منبع ہیں, جو سر چشمے ہیں, وہ تو سب سے بڑھ کر پاکستان اور سعودی عرب ہیں. سعودی عرب کا نظام تعلیم ہے, اس میں پورے سالک کے نظام میں قرآن بسا ہوا ہے, تو چاہے انہوں نے خطبوں میں سے وہ آیات نکلوا دی ہیں کہ جو نصارہ اور یہود کے خلاف ہیں, چاہے انہوں نے جہاد اور قتال کی آیات بھی اپنے نصاب میں سے نکالی ہیں, ایک قرآن کو تو نہیں نکال سکتے. قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں تو جہاد اور قتال اور یہود و نصارہ کے بارے میں لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, یہ قرآن مجید کی آیات کہاں جائے گی. اور وہاں پر وہ وہابیزم 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 اس کا بڑا ہوگا انہوں نے اٹھایا ہوا ہے. لہذا شاید آپ کو معلوم ہو کہ ان کا جو نقشہ ہے مڈل ایسٹ کا, اس میں ایک تو سارا جو مشرقی ساحل ہے جو سعودی عرب کا جہاں تیل کے ذخائر ہیں, وہ ایک شیعہ اسٹیٹ بنا دی جائے گی, شیعہ عرب شیخ, اور اس کے ساتھ ہی کویت کا بھی, اور جو علاقہ ہے جو عراق کا جو جنوبی علاقہ ہے شیعہ آبادی کا شامل کیا جائے گا, اور ایک مذہبی ریاست اسلامی ویٹیکان بنا دیا جائے گا, حجاز کا وہ علاقہ جہاں مکہ مدینہ وغیرہ ہے, اللہ اللہ, باقی سارا بنجر, وہاں اور کیا رہ گیا, اور تو کچھ بھی نہیں ہے, باقی تو نجد کے اندر کیا ہے, سیرا ہے. یہ نقشہ ان کا ہے, لیکن اب میں آپ سے عرض کروں گا یہ تو ان کے عزائم ہیں، ہمیں پہچاننا چاہیے، ہمیں اس دنیا میں کام کرنا ہے، دنیا کے حالات کا شعور ہونا چاہیے، تاریخ کدھر جا رہی ہے معلوم ہونا چاہیے. یہ جو ایک آسمان تو اوپر شروع ہوتا ہے پہلے سے ساتویں تک، اور ایک یہ دنیا کا سوڈو آسمان بھی تو ہے، جہاں امریکہ بیٹھا ہوا ہے، جہاں یورپ بیٹھا ہوا ہے، جہاں اور بڑی بڑی طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان سب کے ہاں جو فیصلے ہو رہے ہیں، وہ ہنود ہوں، یہود ہوں یا نصارہ، ان کے یہ نقشے ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیے. ان کا شعور ضروری ہے، ان کا ادراک ضروری ہے، تاکہ آپ جو بھی حالات انفولڈ ہوں ان کو سمجھ لیں اور اس کے کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں. لیکن یہ ان کے عزائم ہیں، ہوگا کیا یہ اللہ جانتا ہے. انہم یقیدون قیدن واقید و قیدا، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی ہی چال چل رہا ہوں. اللہ کی چال جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، اور اس نے یہ بھی فرمایا وہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. یہ انہوں نے چال بازیاں کی، یہ انہوں نے سکیمز بنائی، یہ ان کے جو ہے منصوبے ہیں، اور ایک اللہ کا منصوبہ ہے، واللہ خیر الماکرین، اور وہ بہترین جو ہے منصوبہ بندی کرنے والا ہے. اب آئیے خاص طور پر اپنی توجہ کو پاکستان پر مرکوز کریں. میں نے عرض کیا نا کہ ہمیں جاننا چاہیے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، بین الاقوامی حالات کیا ہیں، کون سی طاقت ہے، پاورز لیک بی، ان کے نقشے کیا ہیں، ان کے پروگرام کیا ہیں، ان کا منصوبہ. لیکن اپنے حالات کو بھی سمجھنا چاہیے. پاکستان کے ضمن میں پہلی بات میں کہہ رہا ہوں، اچھی طرح سن لیجئے، ہمیں پاکستان سے اصل دلچسپی وطنیت کی بنیاد پر نہیں ہے. وطنیت کا تو بت توڑ کر ہم نے پاکستان بنایا تھا، وطنیت کے بت کو توڑا تھا ان تازہ خداؤں میں. یہ بہت قریبی دفعہ نے علامہ اقبال جنہوں نے فرمایا تھا کہ وطن پرستی اس دور کا سب سے بڑا شرک ہے. ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیر ہم اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. ہماری دلچسپی، ہم زمین کے پجاری نہیں ہیں، نہ صورت نہ پرستم من، بت خانہ شکستم من. یہ بت خانہ جو ہے وطنیت کا ہی تو ہم توڑ چکے ہیں. ہماری دلچسپی احیاء اسلام کی، ہمارے کیونکہ ہمیں تقریباً یقین کی حد تک گمان تھا. ظاہر بات ہے مستقبل کے بارے میں یقین قابل تو نہیں ہو سکتا، لیکن یقین کی حد تک گمان تھا کہ یہ اسلام کی نسبت ثانیہ کا گہوارہ بنے گا، یہیں سے نظام خلافت کا نقطۂ آغاز ہوگا. اور اس کے لیے چار باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر دوں. علامہ اقبال نے 1930 میں دو خواب دیکھے تھے، ایک یہ کہ ہندوستان کے شمال مغرب میں ایک مسلمان ریاست قائم ہوگی، اور وہ 17 سال میں پورا ہو گیا تھا 1947 میں، 1930 سے 47 17 برس پاکستان وجود میں آ گیا. اور واقعہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دشمنوں کو ہلاک کیا. یہ گاندھی کی موت تھی، یہ کانگریس کی موت تھی، یہ ہندوؤں کی موت تھی. اشاربوں کو میں یہ لکھا ادب، اللہ تعالیٰ عن قریب تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے گا. حضرت موسیٰ کے زبان سے یہودیوں کو یہ کہ جو ہے خوشخبری دی گئی تھی، اشار امبو کم ائیو لے کا ادو کم و یستخلف کم فلر فیم ذرا کیف تعملون، پھر تمہیں زمین میں حکومت دے گا اور پھر دیکھے گا تم کیا کرتے ہو. یہی بات اقبال نے کہی. دوسرا اس کا خواب یہ تھا، اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا کہ اسلام کے چہرے پر جو بدنما داغ اور دھبے دور ملوکیت میں آ گئے، عرب امپیریلزم کے دوران آئے، بنو امیہ کا دور، یہ کوئی خلافت راستہ کا دور تو نہیں تھا، ملکن عظمن کا دور، بنو عباس کا دور. اب دنیا تو ان حوالوں سے جانتی ہے اسلام کو. اقبال نے کہا کہ ہمیں موقع مل جائے گا کہ اسلام کے روئے انور سے ان داغوں اور دھبوں کو دھو کر اصل اسلام کا نظام خلافت راستہ والا، اور وہ بھی اس زمانے کے تقاضوں کی سطح پر لا کر ہم ایک نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے. یہ دوسرا خواب ہے جو ابھی خواب ہی کے درجے میں ہے، اور اس کے بارے میں ابھی میں عرض کروں گا کہ امید و بین کی ایک کیفیت کے اندر ہم مبتلا ہے. پھر حضور کی حدیث، یخرج الناس من المشرق یطعمون للمهدی، یعنی سلطان ہی جب حضرت مہدی کا، جو میرے نزدیک 15ویں صدی کے مجدد ہوں گے، ان کا جب ظہور ہوگا عرب میں، تو ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے فوجیں ایک ایسے ملک سے جائیں گی جو عرب کے مشرق میں واقع ہے، یہ واقعہ جو ہے اس کے لیے ہم پاکستان کے افغانستان کے اس کے لیے جو ہے ہمارے سامنے یہ ہے کہ ان دونوں ملکوں سے انشاءاللہ پہلے وہ اسلامی نظام یہاں قائم ہوگا تبھی تو فوجیں جائیں گی حضرت مہدی کی مدد کے لیے. اور پھر یہ کہ 400 سال کی تاریخ پیش نظر تھی, 400 سال سے سارے مجددین اعظم یہ بر عظیم پاک و ہند میں پیدا ہوئے, تحریک خلافت عظیم ترین وہ ہندوستان میں چلی کہیں اور نہیں, پاکستان کی تحریک اسلام کے نام پر چلی, پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ معجزے کے طور پر پاکستان قائم ہوا, ورنہ کیبنٹ مشن پلان قائد اعظم نے مان لیا تھا, اس کا مطلب کیا تھا کہ 10 برداری کم سے کم 10 سال کے لیے پاکستان کے مطالبے سے 10 برداری. لیکن یہ نہرو جو ہے خاموش نہیں رہ سکا, اگر خاموش رہتا تو واقعی کبھی پاکستان وجود میں نہ آتا. لیکن یہ کہ جیسا کہ حضور نے فرمایا ہے تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے مابین ہے, وہ پھیر دیتا نہیں چاہتا. اس نے وہ بات کہہ دی کہ 10 سال کے بعد کون کسی کو علیحدہ ہونے دیتا ہے, تب قائد اعظم نے ریورس گیئر لگایا اور اب ان کو بلامت کوئی نہیں کر سکتا. لہذا پاکستان ایک معجزے کے طور پر قائم ہوا ہے. تو 1947 سے لے کر 1957 تک ایک امید اور مایوسی کے مختلف مراحل تو آتے رہے. لیاقت علی خان کا قتل ہو گیا, اس کا بہت بڑا جرم تھا کہ اس نے قرارداد مقاصد پاس کرا دی تھی, اس کا بہت بڑا جرم تھا کہ امریکہ نے اس نے کہہ دیا تھا یہودیوں کی سپریم کاؤنسل کے استقبالیے میں جب اس نے کہا گیا اگر پاکستان تسلیم کر لے اسرائیل کو ہم یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے یہ دیں گے, تو اس اللہ کے بندے نے کہہ دیا تھا جینٹل مین اور سولز آر ناٹ فار سیل, حضرات ہماری روحیں وہ بکاؤ مال نہیں ہے. یہ جرم اعظم تھا, جرم عظیم تھا جس کے نتیجے میں لیاقت علی خان کو قتل کرا ہے, وہ اندھا قتل جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا اور وہاں ہوا. اس طریقے سے امید بھی بنتی رہی مایوسیاں بھی آتی رہی. لیکن یہ ہے اس دوران میں 1958 کے بعد سے جب ماشاء اللہ لگا ہے ایوب خان کا, مایوسی کا پلڑا بھاری ہونا شروع ہو گیا کہ یہاں امید نہیں ہے. اسی زمانے میں نعیم صدیقی صاحب جو تحریک اسلامی کے بہت عظیم شاعر تھے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کے نازل فرمائے, انہوں نے کہا تھا اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم, ہماری تو امیدیں وابستہ ہیں, امید کے چراغ جلا کر بیٹھے ہیں, تم آندھیو تم ان کو بجھانا دینا. اور ایک بہت تلخ شعر بھی کہا تھا کوثر ریاضی نے, اسلام کو اگر تیری فضا راست نہ آئے اے میرے وطن تجھ کو کوئی آنکھ لگائے. میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری دلچسپی زمین کے ساتھ نہیں, ہم پرستش نہیں کرنے والے زمین کے, ہماری یہ دھرتی ماتا نہیں ہے, ہم جو ہے اس دھرتی ماتا کی جے نہیں بولتے, ہم تو اللہ اکبر کا نعرہ اختیار کرتے, ہمارا معاملہ اسلام کے ساتھ. 1985 میں مجھے ایک خیال آیا کہ یہ بنی اسرائیل میں 40 برس تک اگرچہ آزاد تو ہو گئے تھے جو نکلے ہیں مصر سے, لیکن اس کے بعد جب انہیں کہا گیا جنگ کرو انکار کر دیا, تو 40 سال کی سزا اللہ نے دی, یتیہون فی الارض. اب یہ 40 برس تک یہ ارض مقدس ان پر حرام ہے, یہ اسی صحرا تیہ کے اندر بھٹکتے پھریں گے. اس کے بعد جو ہے ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو صحرا میں پیدا ہوئی اور فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی, یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی. لہذا وہ بندہ صحرائی پھر اٹھے ہیں اور انہوں نے پھر جہاد کیا ہے یوشع ابن نون کی سرکردگی میں اور فلسطین فتح کیا. تو میں نے سوچا تھا 40 برس پاکستان کو بھی ہو گئے, یہ بھی شکوک و شبہات امید و بین اس کے اندر غوطے لگا رہا ہے اور مایوسی کا معاملہ بڑھتا جا رہا تھا, شاید کہ اب نئی نسل جو یہاں پیدا ہوئی ہے, یہاں پروان چڑھی ہے, جس نے غلامی کا داغ نہیں اٹھایا ہے, شاید یہ اسلام. اسی لیے میں نے کتاب لکھی استحکام پاکستان, اس وقت بڑی امید تھی مجھے کہ شاید اب اس نئی نسل کے ذریعے سے یہاں وہ منزل طے ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد بھی مایوسی ہوئی, مایوسی بڑھتی گئی, بین الخوف والرجا. میں اس دوران میں بڑی مشکل سے امید کو پکڑ پکڑ کر رکھتا رہا ہوں, ورنہ یہ مایوسی کے تھپیڑے آتے تھے, مایوسی کا جو ہے غلبہ ہوتا تھا. وہ غالب کا شعر میں نے بارہا پڑھا ہے, کہ سمجھنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. بہرحال اب میں صاف آپ کو بتا رہا ہوں اور بتا چکا ہوں, میری تقریریں چھپ چکی ہیں. سن 2004 میں بالکل مایوس ہو گیا تھا کہ پاکستان کے بچنے کا کوئی امکان نہیں, اس کا خاتمہ قریب ہے. البتہ یہ کہ اس کے بعد 9 مارچ سن 2007 سے وہ افتخار ملت, افتخار محمد چودھری, اس کی عظیمت کا معاملہ جو سامنے آیا, جس طرح چٹان بن کر وہ کھڑا ہوا, اور جس طرح ہمارے ہاں وکلاء نے, پڑھے لکھے لوگ, یہ کوئی اسٹریٹ جو گلیوں وغیرہ میں پھرنے والے لوگ نہیں بلکہ یہ پڑھے لکھے لوگ, یہ کالے کوٹوں والے, ظاہر بات ہے آج تک کبھی انہوں نے ایجوکیشن کبھی نہیں کیا, کبھی حصہ بھی نہیں لیا ہوگا, اللہ تعالیٰ ہی کی خاص بات تھی. کوئی اس کے لیے اسکیم نہیں تھی, کوئی تنظیم نہیں تھی, کوئی اس کے لیے گراؤنڈ ورک نہیں کیا گیا, کوئی پلاننگ نہیں تھی, خود بخود اندر ہی سے وہ تحریک اٹھی. اس تحریک کو دیکھ کر مجھے کچھ امید کی کرن نظر آئی. اس سے پہلے میں سمجھتا تھا قوم مر چکی ہے, اور انگریزی کا محاورہ میں کہا کرتا تھا کھل کر, اٹس نو یوز ہٹنگ دی ڈیڈ ہارس, گھوڑا مر گیا ہو تو اسے چابک لگانے سے کیا ہوگا, کیا وہ چل پڑے گا. لیکن اس کے بعد خیال ہوا کہ نہیں, امکان ہے, ابھی جان ہے, شاید ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی, شاید ہم نے یہاں کے تعلیم یافتہ لوگوں کے سامنے اسلام کا جو نظام عدل اجتماعی ہے, یہ عدلیہ کے لیے اس طرح جانے دے رہے ہیں. عدلیہ, عدلیہ سے بالا تر ہوتا ہے عدالتی, وہ ایک نظام, نظام عدل اجتماعی جو پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم ہے, یہ سب سے بڑا عدل اجتماعی کا مظہر شاید ہم پیش نہیں کر پائے, شاید ہماری کوئی کوتاہی ہوئی ہے. جان تو ہے, ثابت تو کر دیا انہوں نے کہ جان ہے. بہرحال میں افتخار محمد چودھری کو سلام کرتا ہوں, جو بھی اس نے, میرے دل میں تو ایک امید اگر پیدا ہوئی ہے دوبارہ تو صرف اس کی عظیمت سے, کوہ عظیمت اور اس کا کوہ گرا. اور دوسرے یہ وکلاء کی تحریک کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, واقعی انہوں نے یہ کام کر کے دکھایا ہے, اگرچہ بعد میں ان کے لیے بڑے بڑے جال جو ہے بن دیے گئے, بڑے بڑے دھوکے دیے گئے, بڑے بڑے فریب دیے گئے, بڑے بڑے لالچ دیے گئے, وعدہ خلافیاں کی گئی, یہ سب کچھ کر کے, لیکن یہ کہ تحریک کچھ کمزور پڑ گئی تھی تو پھر کچھ مایوسی کا غلبہ ہونے لگا تھا. لیکن یہ کہ پھر دوبارہ میں دیکھ رہا ہوں وہ تحریک ابھر رہی ہے, ہماری ہمدردیاں اس کے ساتھ ہیں, ہم حتی الامکان اخلاقی اعتبار سے ان کی مدد کریں گے, ان کا ساتھ دیں گے. اور کیا عجب کہ یہی تحریک جو ہے جو عدالتی نظام سے اوپر اٹھ کر نظام عدل اجتماعی کے اور اس معاشرے کے اندر پولیٹیکل سوشل اکنامک جو ہے جسٹس اس کا نظام, اور وہ اسلامی ہے اور تو کوئی ہے نہیں. کاش کہ یہ تحریک جو ہے اس میدان سے اٹھ کر وہاں اس سطح تک آ جائے, اور یہ اللہ تعالیٰ کی قوت سے اور قدرت سے بائٹ دے. پھر 18 فروری کو جو الیکشن ہوئے, مجھے تقریباً یقین کے درجے میں یہ بات تھی کہ ریگنگ ہوگی اور تحریک چلے گی. تحریک تو موجود تھی وکلاء کی, گویا کہ اثر نہ ہو تحریک شروع کرنے کی بات نہیں تھی, اس میں تو یہی تھا کہ جلسی پر مزید جو ہے تیل ڈالنے کی ضرورت تھی اور اس کے اندر بد امنی پیدا ہوگی, اور بد امنی کے نتیجے میں ادھر سے نیٹو کی فوجیں آ جائیں گی جنہیں الرٹ کر دیا گیا تھا, کیپ ریڈی, وی مائٹ ہیو ٹو انٹر پاکستان. مشرق سے بھارت کی فوجوں کو الرٹ کر دیا گیا تھا, تیار رہو, ہو سکتا ہے ہمیں ایک پڑوسی ملک میں امن قائم کرنے کے لیے جانا پڑے. بہرحال یہ صورت جو تھی اس سے مجھے یہ امید پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ لعلہ فتنۃ لکم و متاع الی حین, شاید اللہ تعالیٰ ابھی مہلت دے رہا ہے. یہ قوم جو گزر آئی ہے 18 فروری سے, لیکن اس کے بعد پھر معاملہ وہی ہے, امید و بیم کی بات ہے. لیکن ظاہر بات ہے ہمارا کام امید و بیم کے حوالے سے نہیں ہے, ہمارا کام اپنے فرض کے حوالے سے, ہمارا کام اللہ کے ساتھ وفاداری کے حوالے سے, ہمارا کام اللہ کے دین کے ساتھ وفاداری سے, ہمارا کام محمد رسول اللہ کے ساتھ وفاداری سے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا نہ ہو قلم تیرے ہیں. لہذا ہم جو ہے کیلکولیٹنگ میں سمجھنا تو چاہیے یہ حالات کیا ہیں, کدھر جا رہے ہیں, یہ ہمارے ساتھیوں کو, ہمارے کارکنوں کو, یہ اقامت دین کے سپاہیوں کے اندر یہ شعور ہونا چاہیے. بین الاقوامی حالات کیا ہیں، عالمی حالات کیا ہیں، ملکی حالات کیا ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہمیں جو ہمیں کام کرنا ہے وہ اپنے احساس فرض سے تحت کرنا ہے. اب ذرا پاکستان پر اپنی توجہ کو اگر مرکوز کر دیں، خارجی معاملہ تو اوپر بیان ہو گیا، اس میں صرف جو ہے ایک اضافہ کر دوں اور وہ یہ کہ 1.5 لاکھ بھارتی فوج افغانستان میں داخل ہونے والی ہے. امریکہ اور نیٹو نہیں چاہتے کہ ہم زیادہ مریں، ہماری جانیں تو بہت قیمتی ہیں. اب بھارت کو ہم نے خرید لیا ہے، بھارت ہماری گولی میں آ گیا ہے، تو بھارت کی فوج پاکستان کو گھیرے ہوئے مشرق سے بھی تو مغرب میں بھی آ جائے، تاکہ پاکستان میں گھیراؤ مکمل ہو جائے اور چین کے گھیراؤ کی بھی تکمیل ہو جائے، ان کے دو مقاصد جو ہیں ایک وقت پورے ہوتے ہیں. داخلی طور پر کیا ہے؟ نمبر ایک، میں جلدی سے گن دوں گا آپ. نمبر ایک، پاکستان ایک نظریاتی ریاست تھی، یہ کوئی نیشنلزم جو ہے ریشیل یا لنگوسٹک، کوئی نسلی قومیت، لسانی قومیت اور وطنی قومیت پر قائم نہیں ہوئی تھی. وطنی قومیت کا بت توڑ کر پاکستان بنا ہے، یہ نظریاتی ریاست تھی. نظریہ ہم نے پورا نہیں کیا تو وی آر اے فیلڈ اسٹیٹ، یہ ریاست فیل ہو چکی ہے، نظریہ کی سطح پر فیل ہو چکی ہے، یہ اپنا ریزون ڈیٹر کھول چکی ہے، کھو چکی ہے. اب اس کا وجہ جواز حقیقت میں نہیں ہے. نمبر دو، اللہ کی وعدہ خلافی، اللہ سے جو ہم نے وعدہ خلافی کی، جو ہم نے کہا تھا اللہ ہمیں اس انگریز کی غلامی کے بعد ہندو کی غلامی میں جانے سے بچا دے، ہمیں علیحدہ ملک دے دے جہاں ہماری اکثریت، ہم تیرے دین کا بول بالا کریں گے. اللہ نے تو دے دیا. ابھی آپ نے آیات سنی تھی، وذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم قلیل، تم اقلیت میں تھے، مستضعفون فی الارض، ہندو نے تمہیں دبا رکھا تھا مالیاتی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، انگریزی حکومت میں عمل دخل کے اعتبار سے، اور تفافونا یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا اگر انگریز چلا گیا اسی طرح کی حکومت قائم کر کے تو ہمیں تو یہ اچکلے جائیں گے، یہ کھا جائیں گے، ہمیں ایکسپلوائٹ کریں گے ہر اعتبار سے. باہر اللہ سے وعدہ خلافی کی تو اس کی نتیجہ کیا نکلا ہے؟ وہ منافقت جو سورہ توبہ کی آیات نمبر 75-77 میں بیان کیا گیا. اگر اللہ سے وعدہ خلافی کی جائے تو اس کی سزا دنیا میں جو ملتی ہے وہ منافقت. فاعقبہم نفاقا فی قلوبہم، اس نفاق کا ایک مظہر کیا ہے؟ اب قومیتوں میں تحلیل ہو گئی، پختون نیشنلزم، بلوچ نیشنلزم، پاکستان کے اندر اب جو ہے سرائیکی نیشنلزم، سندھی نیشنلزم، ایک لنگوسٹک نیشنلزم جو ہے جنوب میں ابری تھی، ظاہر بات ہے وہ اردو کی زبان کی بنیاد پر نیشنلزم تھی، متحدہ مہاجر موومنٹ تھی، لیکن یہ کہ اب انہوں نے وہ تھوڑا سا رنگ بدل لیا ہے گرگٹ کی طرح، حقیقت تو نہیں بدلتی، وہ بھی ایک نیشنلزم لنگوسٹک ہے. وہ قوم کہاں ہے؟ ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر، اب قومیتیں ہیں. پھر اخلاق کا دیوالہ نکل گیا، نکل چکا ہے. جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت، حضور نے فرمایا تین نشانیاں ہیں منافق کی، ہمارے معاشرے میں انتہا کو پہنچے ہوئے. جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی منافق، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی جھوٹا، اسے آپ اندازہ کر لیجیے. میں تو جو بھی ہمارا اخلاق کا دیوالہ نکلا ہے اس کے لیے کانپتے ہوئے آپ کو سنا رہا ہوں. یہ سورہ یاسین میں جو فرمایا گیا، انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون، ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دی، نفس پرستی کے طوق، دنیا پرستی کے طوق، زر پرستی کے طوق، شہوت پرستی کے طوق، یہ سارے طوق ہماری گردنوں میں ہیں اور گردنوں تک پہنچ گئے ہیں. فہی الی الاذقان، یہ تو ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں، جس سے کہ ان کا چہرہ جو ہے سر الل رہے، اب انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون، نہ انہیں سامنے کی بات نظر آ رہی ہے کہ کدھر جا رہے ہو. ظاہر بات ہے سر الل گیا ہو تو راستے کا پتھر تو نظر نہیں آ سکتا، ناک کے نیچے کا پتھر بھی نظر نہیں آئے گا، ٹھوکر کھائیں گے. نہ سامنے کی اللہ کی آیات آفاقی، نہ تاریخ سے کوئی سبق حاصل کرنے کو تیار ہیں، یہ ہمارا معاملہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے آخری بات، دیوالہ نکل چکا ہے، نکل چکا ہے. اب یہ تو یہ ہے کہ امریکہ کے چشم و ابرو کے اشارے سے اور امریکہ کی شرائط منظور کر کے آئی ایم ایف کو قرضہ اگر دے دے گا، اور یہ کہہ دیا ہے کسی ہمارے جو بھی وزارت جو مالیات کے کوئی بڑے آدمی ہیں انہوں نے بڑی پیاری بات کہی ہے. آئی ایم ایف سے قرضہ لیا تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ مئی کے مہینے میں آئی ایم ایف کے لوگ ہمارا بجٹ بنائیں گے اور ہمارا کوئی وزیر مالیات وہ جون کے مہینے میں پیش کر دے گا. سارا کام جو ہوگا یہ گویا کہ اپنے موت کے پروانے پر خود دستخط کرنے کے مترادف ہے. اور امریکہ اسی لیے لمبا کھینچ رہا ہے, فرینڈز آف پاکستان کا اجلاس بھی لمبا کر دیا, اسے بھی اشارہ ہے, وہ تو چشم و ابرو کا اشارہ امریکہ کا ہوگا. تبھی فرینڈز آف پاکستان, چاہے وہ شاہ عبداللہ ہو سعودی عرب کا اور چاہے کوئی اور ہو, امریکہ کے اشارے کے بغیر انویسٹر ادھر نہیں ہو سکتا. اور ظاہر بات ہے کہ آئی ایم ایف تو ہے اس کے گھر کی لوٹری, اگر یہ ہو گیا تو گویا کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے شکنجے میں کسا جائے گا. بہرحال لیکن اب صورت کیا ہے, پاکستان کی تقدیر ایک ترازو بیلنس کے اندر ہینگ کر رہی ہے. یہ بھی ممکن ہے, نوٹ کر لیجیے, کہ ان تتولوا یستبدل قوم غیرکم, اگر اے پاکستان کے مسلمانوں تم نے پیٹھ دکھا دی, ہم نے تمہیں دیا تھا موقع, ایک چانس دیا تھا, تمہیں ملک دیا تھا اور تمہیں سارے وسائل دیے تھے, تم نے اپنی بد کرداری کی وجہ سے, بد انتظامی کی وجہ سے, دھوکے اور فریب اور غبن کی وجہ سے اس ملک کا جو معاملہ ہے اس حد تک پہنچا دیا, تو اگر تم بالکل پیٹھ موڑ لو گے تمہیں ہٹائیں گے, ہم اس منصب پر کسی اور قوم کو لے آئیں گے. ہمیں اسلام کی ضرورت ہے, اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تلک الایام نداوہا بین الناس, کوئی جو ہے اونچ نیچ ہو جائے, اوپر نیچے ہو جائے, کوئی بڑا ہمیں صدمہ بھی پہنچ جائے, کوئی بڑی زخ ہمیں پہنچ جائے مشرقی پاکستان کی طرح, کہ پھر ہم ہوش میں آ جائیں, یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کا بھی امکان ہے. آپ کو معلوم ہے حضور کے زمانے میں غزوہ احد میں بڑا دھکا لگا تھا, حنین کے موقع پر جو ہے بڑی جو ہے بھگدڑ مچ گئی تھی, موتا کی جنگ میں بمشکل 3000 مجاہدین کو خالد بن ولید بچا کر لائے تھے. ہو سکتا ہے, یہ ساری چیزیں امکانات میں ہیں. اور اگر بیڈ کمز ٹو ورس اینڈ ورس گوز ٹو ورس, اگر اللہ کا عذاب آخری آ جائے, وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, اگر عذاب اکبر آ جائے, اگر یہ دنیا کے تھنک ٹینک کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے نقشے سے پاکستان کا نام و نشان مٹ جائے گا, اگر یہ ہو جائے, خاتم بدہن نستغفر اللہ, اللہ تعالیٰ کی پناہ ہم چاہتے ہیں, معاذ اللہ, خدا نہ خواستہ, تب بھی نوٹ کیجئے, تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے. اسلام نہیں مٹ سکتا, قوم مٹ سکتی ہے, ملک مٹ سکتا ہے. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے, نشے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے, اسلام تو قائم رہے گا. اور اگر ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اس دھرتی کے اندر, اس زمین کے اندر اسلام کے انقلابی فکر اور اسلام کے انقلابی جذبے کی جڑیں گہری کر دی, تو پھر یہی سے دوبارہ پھوٹے گا, فصل دوبارہ ابھر کر آ جائے گی, اور وہ سارا کچھ چاہے بدترین انجام بھی ہو جائے تبھی یہاں سے دوبارہ ری گروتھ ہو سکتی ہے. اور اسی کو آخری بات کہہ رہا ہوں, ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے, پاسماں مل گئے کعبے کو شرم خانے سے. اسے بھی بھائی اتنا سمجھیے کہ اگر بھارت ایک دفعہ پاکستان پر فیصلہ کن بالا دستی حاصل کر لے اور اپنے انتقام کی آگ کو بجھا لے, یہ ہندوستان کی تقسیم, بھارت کی تقسیم اس کے سینے کا ناسور ہے. اگر ایک دفعہ وہ یہ کر لے, پھر ہو سکتا ہے کہ وہ خود اسلام کی طرف راغب ہو جائے. ہے آیا فتنہ تاکار کے افسانے سے, پاسماں بھی گئے کعبے کو سنم خانے سے. اور اس کی پیشن گوئی موجود ہے, شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفہیمات الہیہ کے اندر یہ پیشن گوئی کی. وہ 12ویں صدی ہجری کے مجدد عالم میں عام آدمی نہیں ہے, کہ ایک وقت آئے گا انقریب ہندو قوم کی جو اعلیٰ ذات کے لوگ ہیں ان کی اکثریت اسلام قبول کر لے گی. اور یہ بھی بات ذہن میں رکھیے, بھارت بھی تو آخر عرب کے مشرق ہی میں ہے نا, مشرق میں اگر پاکستان ہے, افغانستان ہے, تو بھارت بھی تو ہے. 30-25 کروڑ مسلمان وہاں ہیں, اور جان لیجئے کہ پاکستان کے ایک عام آدمی کے مقابلے میں بھارت کا ایک عام مسلمان جو ہے وہ زیادہ مذہبی ہے, اس کے اندر زیادہ دین کا جذبہ موجود ہے, اس لیے کہ اسے مخالفت کا سامنا ہے. چیلنج جب ہوتا ہے تو پھر انسان کے اندر ہمت بڑھتی ہے. بہرحال یہ بھی ہو سکتا ہے, اس کے حوالے سے میں نے آپ سے, اب اس کا کرنا کیا ہے, اللہ تعالیٰ ایک معجزہ اور دکھا دے, اس معجزے سے ہی بنا چاہیے, اور ایک معجزہ اور دکھا دے. اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے. اگر وہ معجزہ دکھا دے, نمبر ایک اس قوم کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے, حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی طرح اجتماعی توبہ ہو جائے, انفرادی طور پر ہم پاکستان میں بسنے والے مسلمان وہ نفاق کی علامات جھوٹ وعدہ خلافی اور خیانت سے باز آ جائیں, حرام خوری سے باز آ جائیں, شریعت کی دھجیاں بکھیرنے سے باز آ جائیں, اور اپنے جو ہے جو دینی ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کریں. ایک تو انفرادی توبہ. اجتماعی توبہ کیا ہے؟ اس ملک کے اندر نظام خلافت کی جو پہلی اینٹ رکھی گئی تھی وہ قرارداد مقاصد, اور پھر تمام مذاہب فکر, تمام فقہ اور کی تمام جو مسلک ہمارے ہاں ہیں, تمام مذہبی جماعتوں کے 31 چوٹی کے قائدین نے اسلامی دستور کے 22 متفق علیہ نکاب دے دیے تھے. یہ دو بڑے اہم لینڈ مارک تھے. پھر ہماری گاڑی پٹری سے اتری ہے, وہ ایک علیحدہ موضوع ہے, انشاءاللہ اس پر قریب میں لکھوں گا بھی. لیکن یہ کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ پھر وہی سے دستور کا وہ قافلہ چلے. دستور کے اندر جو رکھنے ہیں, جو چور دروازے ہیں جن سے اسلامی دفعات غیر مؤثر ہو گئی ہیں, ان کو آگے بڑھایا جائے. نمبر 3 افتخار ملت کہوں گا میں, افتخار محمد چودھری کو, افتخار ملت کو 2 نومبر کی پوزیشن میں بحال کیا جائے ان کے ساتھ, ان کے ساتھی ججوں کو. یہ باتیں اب ہونی نظر آ رہی ہیں, لیکن معجزہ اسی لیے کہہ رہا ہوں. معجزہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو کسی قانون طبی کے تحت نہیں ہوتا, قانون طبی کو توڑ کر ظاہر ہوتا ہے, اور اللہ علیٰ کل شہر قدیر ہے. چاہ جب کہ یہ معجزے جو ہے ظاہر ہو جائے, اور پھر یہ کہ وہ کلا کی تحریک یہ آگے بڑھے دوبارہ اثر نو, اور ہم بھی انشاءاللہ ان کی پوری جو ہے ہم ان کے ساتھ تائید کریں گے, اخلاقی بھی, اس سے آگے بڑھ کر اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے لیے. یہاں وہ سود کا معاملہ جو تھا, جو پہنچا تھا فیڈرل شریعت کورٹ سے سپریم کورٹ تک, اور پھر واپس اس کو دھکا دے دیا گیا تھا فیڈرل شریعت کورٹ میں, اس کو دوبارہ اثر نو جو ہے اس کو بحال کیا جائے, سود کا خاتمہ ہو, اور زمین کے معاملے میں عدالت اجتماعی, یا تو امام اعظم ابو حنیفہ کا جو فتویٰ ہے کہ یہ وزارت حرام ہے, امام مالک کا فتویٰ ہے کہ حرام ہے, اس پر عمل ہو, اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ یہ معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جو فیصلہ تھا, جو ملک بھی کسی وقت تاریخ میں مسلمانوں نے بطور شمشیر فتح کیا ہو, اس کی اراضی مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت ہے, کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے, کسی جاگیردار کسی وڈیرے کا ایک انچ کی زمین کی ملکیت نہیں ہے, خراجی زمین ہے. یہ تو کاشتکاروں کو دی جائے اور خراج ان سے براہ راست جو ہے پاکستان کے بیت المال کے اندر جائے. اور اس کے علاوہ 5 محسن پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر خان, ان کی نظر بندی کو ختم کیا جائے. بظاہر احوال یہ 5 باتیں ناممکنات میں سے نظر آتی ہیں, لیکن ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمیں تو یہ باتیں کہنی ہیں, معذرت الی ربکم, اپنے رب کے حضور میں تو معذرت پیش کر دی ہے نا, ولعلہم یتقون, اور کیا پتہ ہو سکتا ہے زندگی پیدا ہو جائے, ہو سکتا ہے نشأت ثانیہ اس قوم کی جو ہے وہ ظہور میں آ جائے, ہو سکتا ہے یہ معجزہ ظاہر ہو جائے, ہو سکتا ہے مشیت ایزدی جو ہے اس راستے پر ہمیں چلا دے. اور میں ایک دوسرا بھی آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر جو مذاہب محدود ہوتا ہے کہ یہ کوئی چیز ہمیں ملے گی نہیں, آرات کے یافت نمی شبت آنم آرزوش, وہ چیز جو مذاہب نظر آتی ہے کہ نہیں مل سکتی, ہمیں اسی کی تمنا ہے, اسی کی دعا ہے, اسی کے لیے ہماری بھاگ دوڑ ہوگی. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, باقی اختیار اس کا ہے, فیصلہ اس کا ہوگا, مشیت اس کی ضرور پذیر ہوگی, ہمارا کام آخری دم تک اپنے فرض کو ادا کرتے رہنا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.